أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به جناب محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اپنے دین کی معرفت، اپنے دین کے بارے میں شعور نصیب فرمایا ہے. اس خدا تعالیٰ کا انتہائی شکر ہے کہ اس شعور میں مسلسل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس قوم میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، اس قوم کے جذبات میں، اس قوم کے انداز میں بہتری ہر روز مشہود ہے، نظر آتی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ پروردگار پاکستان میں اہل بیت میں کے چاہنے والے موجود ہیں، انہیں اہل بیت کے بہترین لشکر میں سے قرار فرمائے. انشاءاللہ فکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ترویج میں اس قوم کو بڑا کردار انجام دینے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. اور اس راہ میں جو موت آئے اس موت کو اپنی بہترین شہادتوں میں قرار فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، وقت کے امام کی ظہور کی تاجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے دین مبین کے اندر نہ صرف تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں کہ انسانوں کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، ان تعلیمات کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے مثالوں کو، عملی مثالوں کو بھی ارسال فرمایا. انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے، آئمہ اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے، مجموعی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اسٹینڈرڈس کو طے کر دے، معیار طے کر دے، کہ اگر ایک انسان زندگی گزارنا چاہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی معاشرے کے حصے سے تعلق رکھتا ہو، اس کو یہ پتا ہو کہ اسٹینڈرڈ کیا ہے، معیار کیا ہے. اور اس معیار کو خدا تعالیٰ نے انتہائی اعلیٰ سطح پہ جا کر بیان کیا. یعنی مثلاً اگر خدا چاہتا ہے کہ ہم قربانی دیں، ایثار کریں، تو اس نے انبیاء کے ذریعے سے، آئمہ کے ذریعے سے ایثار کی ایسی مثالیں دے دی ہیں کہ ہم ساری زندگی اس کی جیسی نقل کرنے کی بھی کوشش کریں تو ہم نہیں کر پائیں گے. ہمارے سامنے اعلیٰ ترین مثالیں ہیں. اگر علم حاصل کرنے کی مثال دی ہے تو علم کی ایسی مثال دی ہے کہ ہم ساری زندگی جد و جہد کرتے رہیں، ہمارے لیے پھر بھی ہدایت کا ایک ستون رہے گا کہ ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے. اس اعتبار سے بحمد اللہ رب العالمین تمام تر دلائل کے علاوہ شیعہ اور مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام منفرد ترین مکاتب فکر میں سے ہے. کوئی رہنما ایسا نہیں ہے جس کی 250 سال کی تاریخ ہمارے پاس اہل بیت اطہار علیہ السلام کی. نبی خدا کی وفات کے بعد 250 سال روئے زمین کے اوپر تشریف فرما رہے ہیں. اس 250 سال میں ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں کردار کا معیار کم ہوا نظر آتا ہو. پوری دنیا کوشش کرتی ہے. اگر ان لوگوں کی بس میں ہوتا تو یہ آئمہ اطہار علیہ السلام کے کردار میں سے احادیث کے ذریعے سے چاہے مصنوعی احادیث کے ذریعے سے کوشش کرتے کہ کردار کے معیار کو کم کریں. لیکن یہ عظمت ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کہ ان کے کردار کے اندر کوئی پوائنٹ نہیں نکل پایا کہ دشمن اس کو ہائی لائٹ کر دیا. اب اس کام کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ مثلا چوتھے امام کے لیے بنی امیہ نے خط بھیجا, درود بھیجے گا محمد والے. خط بھیجا کہ آپ نے سندھ سے تعلق رکھنے والی عورت سے شادی کیوں کی؟ کچھ نہ دیکھ سکے تو جو اپنے کھوکھلے دماغوں کے اندر معیار آتے تھے اس معیار کے تحت رکھ کر اعتراض کرتے تھے. اور یہ اعتراض کر کے فخر کرتے تھے کہ مثلا ہم نے اہل بیت پہ اعتراض کر لیا. کیا اعتراض کیا؟ کہ آپ نے سندھ کے تعلق رکھنے والی غلام عورت سے شادی کیوں کی؟ آج پوری دنیا کے سامنے ہم فخر سے کہیں گے ہمارے اہل بیت وہ تھے جنہوں نے قوم اور تعصب سے ہٹ کر انسان کو احترام دیا. شاید ایک وجہ کہ سندھ کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا احترام اس حد تک موجود ہے, شاید ایک وجہ یہ پوائنٹ بھی تھی. وہ زمانہ نیشنلزم کا زمانہ تھا, وہ عصبیت کا زمانہ تھا. بنی امیہ شدید ترین عصبیت دکھاتے تھے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام اس کے مقابلے میں عجم کو, سندھیوں کو, اس زمانے میں پورے ہندوستان کو سندھ کہتے تھے, پورے ہندوستان کو سندھ کہتے تھے. تو اہل بیت عجم اور سندھ پر خاص نظر رکھتے تھے, ان کو اپنے سے نزدیک کرتے تھے, ان کو احترام دیتے تھے. اور یہ جو تھے بنی امیہ یہ تعصب عصبیت دکھاتے تھے. تو الحمدللہ رب العالمین ہمارے پاس بہت اچھے معیار موجود ہیں. اب دین مبین کے جو رہنما ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ لوگوں تک معیار پہنچ جائے, دوسرا لوگوں کے اندر اس معیار پر عمل کرنے کے لیے ایک دعوت موجود ہو. معیار پہنچے لوگوں تک, صحیح معیار پہنچے. دوسری بات یہ کہ اس معیار کو حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی لوگوں کے اندر انسپریشن ہو, ان کو دعوت دی جائے. اس کے مقابلے میں دشمن کیا حربے اختیار کرتے تھے؟ بالکل اس کے مقابلے میں دو حربے وہ بھی اختیار کر رہے ہیں. میں نقاط عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دشمن کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اہل بیت کا صحیح حقیقی مکتب وہ صحیح مثالیں پیش نہ کر سکے. وہ طاقت کے ذریعے سے, جھوٹی تبلیغ کے ذریعے سے اپنی غلط مثالوں کو لوگوں کے سامنے دین کے نام پر دیتے تھے. یہ تو ہوتا تھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مثال کو تبدیل نہیں کر سکتے تھے, ان کے کردار کے اندر کوئی تبدیلی حاصل نہیں ہوتی تھی. لیکن لوگ دھوکے میں آ جاتے تھے, وہ سمجھنے لگتے تھے کہ یہ اسلام ہے جو بنی امیہ دے رہا ہے. ٹائم لگتا تھا ان کو اس بات کو سمجھنے میں کہ جو بنی امیہ دے رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے, اسلام کہیں اور ہے. اور یہی مشکل آج تک موجود ہے کہ جہاں کہیں آپ صحیح اسلام دینے کی کوشش کریں گے اس کے پیرلل اس سے ملتا جلتا, جس کی میں نے کل تشریح بہت تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ مصنوعی دین بنانے والا کن پیرامیٹرز کے اوپر مصنوعی دین بنائے گا, وہ ہمیشہ مصنوعی دین بنائے گا جو مکمل شبیہ ہوگا اصلی دین کی. لیکن اور اس کے ساتھ ایک اور کام بھی کرے گا, مصنوعی دین کے اندر کوئی فیسلٹی رکھے گا کہ جو اصلی دین کے اندر نہیں ہوگی, نام نہاد فیسلٹی. بالکل جعلی دوائی, جیسے میں نے مثال میں عرض کیا کہ جعلی دوائی بیچنے والا اصلی کی پیرلل بنائے گا اور جعلی دوائی کو سستا بھی رکھے گا تاکہ لوگ اس کے اندر اٹریکٹ ہو جائیں. مصنوعی دین بنانے والا بھی یہی کرے گا, مصنوعی دین بنائے گا اصلی کی طرح اور اس کے اندر ایک مصنوعی اٹریکشن بھی ڈال دے گا. اور اس کے بعد پھر صحیح امتحان لوگوں کا شروع ہو جائے گا کہ وہ اپنے عقل شعور کو استعمال کریں, صحیح کو نقلی سے تشخیص دیں اور اس کے بعد پھر اصلی مثال کی طرف گامزن ہوں. یہ مقابلہ آج بھی جاری ہے, ہر سطح پہ جاری ہے. آپ جہاں کہیں دیکھیں گے اصلی اسلام آئے گا اس کی ایک تصویر سامنے آئے گی لوگوں کے, ایک مصنوعی اسلام سامنے آئے گا. جہاں اصلی قیادت آئے گی ایک مصنوعی قیادت سامنے آئے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. درود کی شان یہ ہے مل کر بھیجیں, ایک آواز بھی ہٹ کے نہ آئے, یہ درود کی شان ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. موضوع سے ذرا ہٹتے ہوئے، یہ بہت امپورٹنٹ سائنس ہے آج کے زمانے کے اندر کہ آپ کا معمولی سا کام لوگوں کے ذہن پہ کیا اثر چھوڑے گا۔ ہم اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے یاد ہے ہم ایک کلاس میں جاتے تھے پولیٹیکل سائنسز کی ایم فل کے لیول کے اوپر، تو وہاں پہ ایک ٹیچر ہوتے تھے جنہوں نے ان دونوں سائنسز میں ایکسپرٹیز حاصل کی ہوئی تھی، یعنی پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی تھے پی ایچ ڈی کے لیول پر اور سائیکالوجسٹ بھی تھے پی ایچ ڈی کے لیول کے اوپر۔ تو ان سے کبھی بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو پولیٹیکل سائیکالوجی ہے یہ دنیا کی اہم ترین فیلڈ ہے، پولیٹیکل سائیکالوجی۔ اچھا، ہمارے یہاں پاکستان میں چونکہ سوشل سائنسز کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں تو پتہ نہیں کس عقل مند انسان نے جب علوم کو تقسیم کیا پاکستان میں تو کہا کہ علم تین قسم کے ہیں، یا سائنس ہے یا کامرس ہے یا آرٹس ہے۔ یعنی جو سوشل سائنسز ہیں وہ تو سائنس ہے ہی نہیں، اصلا تو سائنس ہے ہی نہیں، یہ تو ایک آرٹ ہے۔ یہ پتہ نہیں کس عقل مند نے کام کیا، پوری دنیا کے اندر پریکٹیکل سائنسز سوشل سائنسز اس طرح سے کہتے ہیں، یا اس کو ہیومینٹیز بھی تعبیر کیا جاتا ہے، ہیومن سائنسز کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جس کسی نے علم کو تقسیم کیا اس نے کہا کہ بھائی یہ تو سائنس تو صرف پریکٹیکل سائنسز ہیں، باقی اچھا۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ وہ جو آرٹس ہے اس کا ایک ڈپارٹمنٹ پولیٹیکل سائنس ہے۔ بھائی اگر یہ سائنس تھا ہی نہیں تو اس کے نام کے آگے پولیٹیکل سائنسز کیوں لگا ہوا ہے پھر؟ یہ باقاعدہ سائنس ہے۔ سائنس کسے کہتے ہیں؟ ہم علم کو کہتے ہیں سائنس۔ کیا یہ جہالت ہے؟ اور انہوں نے کیوں اس طرح سے کیا ہے؟ چونکہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے قبضہ ہمارے اوپر اسی کے ذریعے کرنا ہے، انہوں نے ہم پر سوشل سائنسز کے ذریعے قبضہ کیا ہے۔ آپ تصور کیجئے، آپ کسی بھی طریقے سے ایک کمپیوٹر آپریٹر کو تیار کر سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ آپ ایک کمپیوٹر پروگرامر کو تیار کر لیں گے، وہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک سسٹم انالیسس کرنے والے کو تیار کر لیں گے، وہ بھی بہت آسان کام ہے۔ لیکن آپ ایک آئیڈیالوجی رکھنے والے اکانومسٹ کو تیار کریں، اب بہت مشکل ہے، اب آپ کو مصیبت پڑے گی۔ ذرا سا فرق دیکھیے گا، آپ پی ایچ ڈی اکانومی حاصل کر لیں گے، اکنامکس کے اندر پی ایچ ڈی کیا ہوا یہ آپ کو مل جائے گا، لیکن وہ جو پی ایچ ڈی کر کے آئے اس کی فکر اسلامی ہو یہ نہیں ملے گا۔ یہ بہت بڑی مشکل ہے ہمارے پاس۔ آپ مثلا دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں سے یونیورسٹی ہے لندن اسکول آف اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنسز، آپ بھیج دیجیے ایک بندے کو، ٹھیک ہے کئی لاکھ روپے آپ کو پر منتھ کے حساب سے دینے پڑیں گے، وہاں پر آپ وہاں پہ بھیج دیں گے، پی ایچ ڈی کر کے آ جائے گا، یہ پی ایچ ڈی اکنامکس ہوگا لیکن کیا ہوگا، اس کا اسلامک پرسپیکٹو نہیں ہوگا۔ یہ آپ کے تمام تر مسائل کو کیپٹلسٹ ویسٹرن پرسپیکٹو کے اندر دیکھ رہا ہوگا، میٹیریلزم کے اندر دیکھ رہا ہوگا، یہ آپ کو گائیڈ نہیں کر پائے گا۔ اب جو آپ کو چاہیے، ہمیں اپنی قوم کے لیے چاہیے، وہ یہ کہ مثال کے طور پر سوشولوجسٹ ہو لیکن اسلامک پرسپیکٹو کے اندر۔ اچھا، اب اسلامک پرسپیکٹو کیسے بنتا ہے؟ مثال کے طور پر ہم یہ سوچیں کہ بھائی وہ سوشولوجسٹ ہوگا، اس کو ہم تفسیر نمونہ بھی پڑھا دیں گے، تو کیا وہ اسلامک پرسپیکٹو اچیو کر لے گا؟ میں کہوں گا نہیں کرے گا۔ اس نے جتنی ایکسپرٹیز اکنامکس میں گین کی ہے اتنی ہی ایکسپرٹیز اسلام میں گین کرے، تب اسلامک پرسپیکٹو ڈیولپ ہوگا اس کا۔ یعنی مثلا اس نے پی ایچ ڈی کیا ہے اکنامکس کے اندر، پی ایچ ڈی کرے اہل بیت کے مکتب فکر کے اندر، اب جو کمبینیشن ہوگا یہ لیڈ کرے گا قوم کو۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمارا مسنگ پارٹ ہے، اور یہ میں آپ کی خدمت میں مقرر عرض کر دوں، اور آج اچھا ہوا کہ یہ بات بیچ میں آ گئی اتفاقاً، یہ وہ مسنگ پارٹ ہے ہمارا۔ ہمیں انقلاب آئے ہوئے 30 سال ہو رہے ہیں، انقلاب کے پہلے سال سے یہاں سے طالب علموں نے جانا شروع کر دیا تھا، الحمدللہ رب العالمین کراچی کی فضا جو دوسرے شہروں کے مقابلے میں نسبتاً بہتر نظر آتی ہے، اس کی ایک وجہ وہ طلاب علوم دینی تھے جو انقلاب کے فوراً بعد سے قوم اور حوضہ تعینیہ جانا شروع ہو گئے تھے، اور وہ واپس آنے کے بعد کراچی میں رکنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ یہ کراچی کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ یہاں پر علوم دین کے جو حاصل کیے ہوئے طلاب تھے ان کو واپس آنے پر ایک سلاٹ بھی مل گیا کہ وہ یہاں پہ ایڈجسٹ ہو سکیں، البتہ یہ آسانی سے نہیں ملا ہے۔ میں 96 میں جب واپس آیا تھا تو مجھے یاد ہے یہ صحرا تھا، اور میں اس زمانے میں صرف اپنے لیے ایک جملہ کہتا تھا، یہ مجھے ایک کام دینا چاہتے ہیں جو میں نہیں کرنا چاہتا، اور میں اپنے لیے ایک کام لینا چاہتا ہوں یہ جو مجھے دینا نہیں چاہتے، اسٹرگل کرنی پڑے گی۔ پھر اور کئی سال لگ گئے اس بات کو اسٹیبلش کرنے میں کہ بھائی آپ کو اسٹیٹس کیا دینا ہے, وہ سلاٹ کون سی سلاٹ ہے جس کے اوپر آپ نے بٹھانا ہے. اور وہ جو سلاٹ ہمیں دے رہے تھے وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ ہم نکاح طلاق کریں, جنازے پڑھائیں, اور جناب علی چند مراسم کے ذریعے سے سوسائٹی میں اپنا گرا پڑائی کردار انجام دیں اور اس میں ٹرسٹیز کے محتاج رہیں. یہ وہ سلاٹ تھا جو سوسائٹی ہمیں دینا چاہ رہی تھی. اس کے ہوتے ہوئے کوئی تبدیلی نہیں آنی تھی, اس کے ہوتے ہوئے کوئی تغیر نہیں آنا تھا سوسائٹی میں, کوئی چینج نہیں آنی تھی. اس کا ہم نے مقابلہ کیا اور مقابلہ کر کے یہ ثابت کیا کہ نہیں, ہم انڈیپینڈنٹ ہو کر زندگی گزار سکتے ہیں. اس کے بعد الحمدللہ پھر کافی چیزیں حاصل ہونا شروع ہوئیں اور الحمدللہ ابھی صورتحال نسبتاً بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے. لیکن جو مسنگ پارٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, ہمارے پاس, میں اس کو ایک دفعہ اور دہرا دوں, اور اچھا ہے کہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے تاکہ یہ باتیں محفوظ رہ جائیں گی. اب زندگی میں ہر وقت قیمتی لگنے لگا ہے اور دل چاہتا ہے کہ اب ضرور ریکارڈنگ ہو جائے, کیونکہ اب کچھ نہیں معلوم آگے کیا ہونے والا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. مطمئن رہیے گا, تکلفاً کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے سامنے, ایک بات مطمئن رہیے گا, کسی کے جانے سے اصل معنی میں, اصلی معنی میں کوئی نقصان نہیں ہوگا, اس پہ مطمئن رہیے. ہاں, ظاہری طور پہ تو بہت بڑا لاس ہوتا ہے, مثلاً جب شہید علامہ عارف حسین حسینی دنیا سے تشریف لے گئے, ان کی شہادت واقع ہوئی, تو ہمارے پاس روایتوں کے اندر بھی لکھا ہے کہ سلم فی الاسلام سلمۃ لا یسدھا شاید, فرمایا جب عالم دین دنیا سے جاتا ہے تو ایسی ضرب لگتی ہے کہ جس ضرب کو کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی. یہ تو ہے کہ جب علامہ صاحب تشریف لے گئے, دنیا سے شہادت ہوئی ان کی, تو واقعاً احساس ہوا کہ یتیمی کسے کہتے ہیں. یہ تو ہوتا ہے, لیکن لمبی مدت میں شہادت سے نقصان نہیں ہوگا, لمبی مدت میں شہادت سے کبھی نقصان نہیں ہوگا. یعنی بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ ایک آدمی اگر طبیعی زندگی گزارتا تو وہ کچھ نہ کر پاتا جو شہید ہو کر اس کا خون کروائے گا, شہید ہو کر خون کروا دیتا ہے. تو شاید ایسا ہوتا کہ علامہ عارف حسین حسینی, وہ مظلوم بیچارے جب حیات تھے تو وہ اس بات پر, مجھے یاد ہے کراچی تشریف لاتے تھے بعض اوقات تقریروں میں, کہتے تھے بھائی میں بھی نعرہ حیدری لگاتا ہوں, میں بھی عالی مدد کہتا ہوں. اتنے بہتان, اتنے الزامات کہ وہ بیچارے بعض اوقات جلسوں میں کھڑے ہو کر کہتے تھے میں بھی اہل بیت کا ماننے والا ہوں, مجھ پہ کیوں اتنے الزام لگا رہے ہو. تو وہ مظلوم اپنی زندگی میں اس مظلومیت سے دو چار تھے. الحمد للہ رب العالمین, خدا تعالیٰ نے اس قوم کو ان کے پاکیزہ خون کے صدقے میں بیداری دی ہے. بالکل یہی کام عراق کے اندر ہوا. شہید باقر صدر کے ایک شاگرد سے پڑھنے کا ہمیں شرف حاصل ہوا, جو ان کے براہ راست شاگرد تھے, سید کمال حیدری, آج کل بہت بڑے خطیب بھی ہیں, بہت نام ہے ان کا عرب دنیا کے اندر, مثلا مجلس وغیرہ پڑھتے ہیں تو ہزاروں لاکھوں کا مجمع لگ جاتا ہے. تو ان سے پڑھنے کا اتفاق ہوا, اتفاق اس زمانے میں گمنام تھے, اس زمانے میں کوئی زیادہ جانتا نہیں تھا, ہم لوگ سات آٹھ لوگ ان کی کلاس میں بیٹھا کرتے تھے, اب تو سینکڑوں لوگ ان کی کلاس میں بیٹھتے ہیں. تو ایک دفعہ ایسے ہی ہم چند لوگ تھے, سات آٹھ بھی میں تکلفاً شاید کہہ رہا ہوں, پانچ چھ سے زیادہ نہیں تھے. تو ہم لوگ بیٹھے تھے, تو چونکہ وہ شہید صدر کے براہ راست شاگرد تھے, میں نے ان سے اقتصاد بھی فلسفہ تو نہ پڑھی تھی, شہید صدر کا فلسفہ تو نہ بھی پڑھا تھا, اور اردو میں علم اصول ہمارے یہاں کہتے ہیں اس کے کچھ حصے پڑھے تھے. تو ان سے ایک دفعہ بات ہوئی کہ مثلا شہید صدر کی شہادت کا کیا آپ اثر دیکھتے ہیں؟ بہت اجتماعی فکر تھی ان کی, بہت زبردست اجتماعی فکر تھی ان کی, فلسفے میں بھی بہت مہارت تھی, اور شہید صدر کے شاگرد بھی تھے تو سیاسی بصیرت بھی تھی ان کے اندر. تو ان سے پوچھا کہ آپ کیسا دیکھتے ہیں شہید صدر کی شہادت کو؟ تو کہنے لگے کہ شہید صدر ہاؤس اریسٹ ہوئے ہوئے تھے, ایک سپاہی گھر کے باہر کھڑا تھا بس, اور کسی میں ہمت نہیں تھی کہ جا کے ملاقات کرے, اتنی مظلومیت تھی. آپ تصور کریں, مرجع تخلید اپنے علاقے کے اندر گھر کے باہر ایک فوجی کھڑا تھا, کسی میں ہمت نہیں تھی اندر جا کے ملاقات کر. کہنے گئے ہم جاتے تھے کبھی کبھی ان کے پاس, ہم تو آئیڈینٹیفائڈ تھے, اب نہ بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ہم نے تو ٹھیک آئیڈینٹیفائڈ ہیں ہم لوگ. تو کہنے گئے کہ ہم جاتے تھے, ان سے کہتے تھے سید یہاں کچھ نہیں ہونے کا ہے, آپ شہید ہو جائیں گے, اس قوم ابھی کچھ نہیں ہوگا. فرماتے تھے مجھے بھی معلوم ہے کہ کچھ نہیں ہوگا ابھی, ایسے ہی جیسے سید الشہداء کی شہادت کے فوراً بعد کچھ نہیں ہوا تھا. فرمایا تھا لیکن وہ کہتے, انہوں نے بتایا کہ نہیں, یہ شہید صدر کہتے تھے ہر دور میں ہر قوم کو جگانے کے لیے حسین کی پیروی میں ایک خون چاہیے, ہر قوم کو ہر دور میں جگانے کے لیے حسین کی پیروی میں ایک خون چاہیے. کہنے لگے میں عراق کا حسینی تابے دار ہوں، میں خون بہاؤں گا، میں سید الشہداء کی طرح مظلومیت میں خون بہاؤں گا، اور تم دیکھنا کہ میرے اس خون سے تاثیر اٹھے گی. میں چند سال پہلے کربلا گیا، ایسے ہی ہم لوگ نجب سے کوفہ کی طرف جا رہے تھے، اچانک دیکھا شہید صدر کا روضہ تھا وہاں. شہید صدر کو مظلومیت کے ساتھ شہید کیا تھا، یعنی بیانات موجود ہیں کہ سر میں ڈرل کیا گیا تھا، بار بار ڈرلنگ کر کر کے شہید کیا تھا ان کو. اور اس کے بعد ان کا لاشا لے کر ایسے ہی ایک میدان تھا، اس کے اندر ڈال دیا تھا ایک گڈھا کھود کے. خدا نے ہوتا نے محفوظ کیا، شہید صدر کے آثار محفوظ ہیں، کتابیں محفوظ ہیں، شاگرد محفوظ ہیں، فکر محفوظ ہے، قوم زندہ ہے، قوم بیدار ہے. تو بنیادی طور پر شہادت سے لمبی مدت میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمیں فائدہ ہوگا انشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد. جو ہمارے پاس اس وقت مسنگ پارٹ ہے، جو ہمارے فیوچر کے لیے بہت اہم ہے، پاکستان میں اگر ہمیں کسی مقام پر پہنچنا ہے قوم ہونے کے ناطے، تو بہت اہم ہے ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت طالب علم قوم میں تشکیل پا رہے ہیں، نجف میں تشکیل پا رہے ہیں، اگر ان کا پرسپیکٹو سوشل سائنسز کا نہیں ہے اور وہ واپس آئیں تو وہ سوسائٹی کو اتنی اچھی طریقے سے سرو نہیں کر پائیں گے، سوسائٹی کی اتنی اچھے طریقے سے خدمت نہیں کر پائیں گے. اسی طریقے سے یونیورسٹیز میں سوشل سائنسز کے ایکسپرٹس بنتے رہیں جن کا اسلام سے تعلق نہ ہو، یہ بھی اپنے قوم کو دین نہیں دے پائیں گے. سب کچھ دے دیں گے، کارخانے کھڑے کر لیں گے، دین نہیں دے سکیں گے. بس وہ دیندار اگر سوشل سائنسز سے محروم رہے وہ سوسائٹی میں مؤثر نہیں ہو پائیں گے. وہ سوشل سائنٹسٹ اگر دین سے محروم رہے تو ہمیں سب کچھ دیں گے، دین نہیں دے پائیں گے. ہمیں ان کا کمبینیشن لانا پڑے گا. وہ دیندار ہوں جو دین میں مہارت رکھتے ہوں، سوشل سائنسز میں مہارت رکھتے ہوں، اس کے بعد آپ کی مشکل حل ہوگی. اس کے بعد ہماری سوسائٹی کے پاس ایک ایسی ٹیم تیار ہوگی جو ہمارے لیے حکمت عملی بھی بنا سکے گی، ہمارے لیے لمبی مدت کی منصوبہ بندی بھی کر سکے گی، اور اس قوم کے لیے اچھی رہنمائی انشاءاللہ ان کے ذریعے سے حاصل ہو پائے گی انشاءاللہ. خدا ہمیں اس ہدف کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو وہ جو دین کے مخالف ہوتے ہیں وہ دین کی ان تعلیمات کو نہیں پہنچانا چاہتے، اس کے اندر رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں، ایک مصنوعی دین بناتے ہیں، مصنوعی دین کو اٹریکٹیو کرتے ہیں، اٹریکٹیو کرنے کے بعد لوگ اس مشکل میں پھنس جاتے ہیں. اب سوشل لائف کے اندر، سوسائٹی کے اندر ایک مشکل ہوتی ہے، آپ ایک انفرادی غلطی کر رہے ہوں، نعوذ باللہ تعالیٰ سر، نعوذ باللہ، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو کریکشن کرنے میں کتنی دیر لگے گی، اس کو تصحیح کرنے میں، اپنی غلطی کو صحیح کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ آج رات تک نہیں پڑھ رہا تھا، آج رات توبہ کر لے، صبح سے پڑھنا شروع کر دے، ہو جائے گا معاملہ صحیح. توبہ کر لے، وہ توبہ کرنے پر ایسے ہوتا ہے جیسے انسان ابھی پیدا ہوا ہے، اگر توبہ قبول ہو جائے. آج توبہ کرے، کل رات اللہ کا پرہیزگار بندہ ہے، ہمارے پاس واقعات موجود ہیں. نبی نے کسی ڈاکو کو دیکھا، اس ڈاکو کے ساتھ چلنے لگے، ایک جگہ پہ پہنچ کر اس نے دعا کی، وہ ڈاکو تھا بظاہر. اب وہ لمبا واقعہ ہے کہ کس گناہ کے سامنے اس نے مقابلہ کیا، گناہ کو ترک کیا، ترک گناہ کرنے کے بعد نبی سے ملاقات ہوئی، نبی نے پوچھا تمہاری زندگی کیسی، اس نے کہا میری زندگی بری زندگی ہے. صرف ایک فرق ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے توبہ کر چکا ہے، کہنا کہ میری زندگی بری زندگی ہے. نبی کے ساتھ چلنے لگے، اس نے دیکھا کہ نبی کے سر کے اوپر ایک سایہ چل رہا ہے، ایک بادل چل رہا ہے. اس نے نبی سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہم نے تم نے دعا کی ہے، میں نے دعا کی، تم نے آمین کہا، خدا نے ہمارے لیے سایہ ڈال دیا. پھر دونوں چلتے رہے. اب نبی کے ذہن میں ظاہر ہے کہ نبی اور اس مقابلے میں کس کے لیے بادل چل رہا ہے؟ نبی کے لیے چل رہا ہے. ایک جگہ پہ علیحدہ ہونے لگے، دیکھا بادل اس کی طرف جا رہا ہے، بادل اس کی طرف جا رہا ہے. نبی نے دیکھا اچھا بادل میرے لیے نہیں آیا تھا، بادل اس کے لیے آیا تھا. کہا تم نے تو کہا تھا تمہاری زندگی بری ہے، بادل تمہارے لیے کیوں آ رہا ہے؟ تو خدا نے الہام کیا کہ نہیں، بندہ برا تھا، تھوڑی سی دیر پہلے توبہ کی ہے، اب صحیح ہے، معاملہ ختم ہو گیا، توبہ کر لی، معاملہ ختم ہو گیا، اب اچھا بندہ ہے، اب پاکیزہ بندہ ہے. بندے میں یہ ہوتا ہے، سوسائٹی میں ایسا نہیں ہوتا. سوسائٹی اگر منحرف سوسائٹی چل رہی ہے ایک رات تبدیل نہیں ہوتی ہے. اس میں جو زخم لگتے ہیں اس کو بھرنے میں پھر بہت مدت چاہیے ہوتی ہے. اگر مثال کے طور پر نعوذ باللہ ایک سوسائٹی کے اندر جھوٹ رائج ہو گیا ہے, کیا کریں گے آپ کہ ایک رات میں جھوٹ ختم ہو جائے؟ نہیں ہوتا ختم. پاکستان میں کرپشن ہے, پوری دنیا کو معلوم ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی فگرز آتی ہیں ہمارے پاس, مثلا پوری دنیا کے سامنے ہیں وہ, بھائی یہاں پہ کرپشن ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں ختم ہو جائے کرپشن؟ نہیں ہوگا, ہم سب کو معلوم ہے. یہ تو میں دنیا کے کرپشن کی بات کہہ رہا ہوں, اور جو دین کے اندر کرپشن ہے یہاں پر, اس کو آپ کیسے ایک رات میں ختم کر لیں گے؟ یہ سب نہیں ہوگا اس طرح سے. سوسائٹی میں ایک مشکل یہ ہے کہ ایک رات میں صحیح نہیں ہوتا. دوسری ایک اور مشکل ہے, اس کو مزاحن میں کہوں گا, اس میں کوئی چیز انڈو نہیں ہے. آپ نے کلک کیا, انڈو ہو گیا, اب بیک ٹو پویلین. نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ایک برائی پھیل گئی, اب یہ پھیلے گی, چاہے شروع کرنے والا کہے بس کرو اب رک جاؤ, نہیں اب یہ نہیں ہوتا. ایک آدمی نے برائی شروع کی ہے, توبہ کر کے بیٹھ گیا ہے, سیدھے راستے پر آ گیا ہے, وہ جو برائی معاشرے میں پھیلی ہے وہ رکے گی؟ نہیں, وہ نہیں رکتی. سوسائٹی میں کوئی چیز انڈو نہیں ہے, یہاں چلتا ہے تو چلتا ہے, پیچھے لانا مصیبت ہے اس کو. یہ سوسائٹی کی پرابلمز ہیں. اب یہاں پر کیا ہے, یہاں پر صرف ایک راستہ ہے, لمبی مدت محنت کریں, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اچھائی پھیلانی ہے تب تو بہت لمبی مدت ہے, برائی پھیلانے کے لیے بھی ایک رات میں برائی بھی نہیں پھیلتی, اس میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, برائی سے اچھائی کی مثالیں تو بہت زیادہ ہیں جس میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے. کل بھی عرض کیا تھا, درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک روایت بیان کرتے ہیں, نہیں معلوم اس روایت کی استناد کے اوپر شاید تھوڑا سا تردید کی جا سکے, لیکن بہرحال مفہوم سالڈ ہے. کہتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر ایک دفعہ معاویہ کے سامنے گئے, اور محمد بن ابی بکر نے کہا کہ تمہیں کس نے اتنی ہمت دی کہ تم منصب رسول کے اوپر بیٹھ گئے؟ خلافت رسول کے اوپر وہ مدعی ہو گیا اور فائز ہو گیا مثال کے طور پر, ظاہری طور پر. تو محمد بن ابی بکر نے کہا کہ تم کو کس نے اتنی جرأت دی کہ تم منصب رسول کے دعوے دار ہو گئے؟ محمد بن ابی بکر نے کہا, تو اس نے کہا تمہارے باپ نے میدان تیار کیا جس پر ہم سامنے آئے. یہ مشکل ہوئی ہے, بنی امیہ کو بھی اقتدار لینے میں 50 سال لگے ہیں. اگر یزید ابن معاویہ یا معاویہ ابن ابی سفیان رسول خدا کی وفات کے فوراً بعد آ کر کھڑے ہو کر کہتے ہم دعوے دار ہیں, ایک فرد نے قبول نہیں کرنا تھا ان کو, کسی نے قبول نہیں کرنا تھا. اہل بیت کے سامنے ان کا مقام کیا ہے, ان کا منصب کیا ہے؟ انہوں نے لمبی مدت کی حکمت عملی کی, لوگوں کے دلوں سے دین کی غیرت نکالی, لوگوں کو مادہ پرستی میں مبتلا کیا, لوگوں کو فرد پرستی میں مبتلا کیا. جب لوگ گوشہ نشین ہو گئے, دین کی غیرت ختم ہو گئی, مادہ پرستی غالب آ گئی, اس وقت معاویہ ابن ابی سفیان جیسے لوگ بھی دعوے دار بن گئے. اس وقت کوئی مشکل نہیں ہوئی ان کے سامنے. یہ وہ مشکل ہے جو برائی پھیلانے کے لیے لگی ہے. اب آپ تصور کریں اچھائی پھیلانے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے. آپ سوسائٹی چینج کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ کہیں کہ شبوں میں کچھ ہوگا, ان شبوں میں کچھ نہیں ہوگا. اب یہاں تک پہنچا ہوں تو میں اپنے موضوع سے ذرا سے ہٹ کر دھرنے کے واقعے کے اوپر بھی عرض کرتا چلوں, اور بہت ضروری ہے, اور اچھا ہے خدا نے متعالیٰ نے ایک موقع دیا ہوا ہے ابھی کہ ہم ان مسائل کو یہاں پر بیان کر سکتے ہیں, ورنہ یہ خدا نہ کرے نہ ہوتی عزاداری سعید الشہدا تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. وہ میڈیا ہمارا بائیکاٹ کیے بیٹھا ہے, دنیا نے ہمیں محدود کر دیا ہے, اور پروردگار عالم نے سید الشہدا کی عزاداری کے ذریعے سے ہمیں حق بات کہنے کا ایک پلیٹ فارم دے دیا. مولا سید الشہدا کے نام پر درود بھیجے محمد و آل محمد. صاحب شیعہ کی ایک تاریخ ہے, شیعہ کم ہے یا شیعہ زیادہ ہے, تعداد کے اندر کم ہو یا تعداد کے اندر زیادہ ہو, اس کی تاریخ میں ایک قربانی ہے. شیعہ بنیادی طور پر ایک ایسا گروہ ہے کہ جس کو مقابلہ کرنے کی عادت ہے, اس کو کچھ بھی کہیں, شیعہ ہے ایسا گروہ. یہ دنیا میں تاریخ اسلام کے اندر بہت کم طاقت پہ آیا ہے, بہت کم طاقت پہ آیا ہے. اس گروہ کو اگر کوئی اس کو سوشل افیئرس کے اندر گروہ کے ناطے دیکھے, بھائی اس گروہ کو مخالفت میں رہ کر اور اقلیت میں رہ کر زندگی گزارنا آتی ہے, اس کو آتا ہے. ہم کبھی اکثریت میں نہیں آ پاتے, ہماری تعداد کم رہتی ہے, ہم کبھی طاقتوں میں بھی نہیں آ پاتے, شاذ و نادر ہمیں کبھی طاقت ملتی ہے, ہم کبھی انڈر گراؤنڈ جا بھی نہیں سکتے, ہمارا نظریہ ہمیں باہر لاتا ہے. صحیح, ہماری تین مشکلات, ہماری تعداد اقلیت ہوتی ہے, ایک پوری تاریخ کے اندر ہم اقلیت میں رہتے ہیں, نمبر دو ہم طاقت پہ بہت کم آئے ہیں, پورے 1400 سال میں انقلاب اسلامی کے 30 سال میں لا کر میں آپ سے کہوں ہم بہت کم طاقت پر آئے, بہت کم طاقت پر آئے, 1400 سال میں سمجھ لو 100 سال بھی طاقت نہیں ہوئی ہمارے پاس. تو ہماری تعداد بھی کم ہوتی ہے, ہماری طاقت بھی کم ہوتی ہے. تیسری ہمارے ساتھ ایک اور مشکل ہے, کوئی اس کو مشکل کہے, وہ یہ کہ ہمیں عزا کرنی ہے اور کھلے عام کرنی ہے. اچھا, اب جس گروہ کے اندر یہ تین کام ہیں, یہ تو ایکسپرٹ ہے مخالفت جھیلنے کا, اس کو مشکل نہیں ہے, اس کو پتا ہے کہ بھائی مجھے اپنے بچے کو بھی ایسے لے کے چلنا ہے کہ بیٹا آسانی نہیں آئے گی, سختی آئے گی. ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھا سکتے کہ بیٹا اگر سختی آئے نا تو گھر میں بیٹھ جانا, نہیں, ہمیں تو سکھانا شروع سے ہی پڑتا ہے کہ بیٹا تمہارا امام سختی کے دور میں باہر آیا تھا, سختی سیکھو, سختی اٹھانا سیکھو. اچھا, الحمدللہ ہماری قوم کا پیٹرن یہ ہے کہ بھائی ہم روڈ پہ رہتے ہیں, ہمارا پیٹرن یہی ہے. اب میں کہتی ہوں بہت بڑی طاقت ہے, مثلا ہم جلوس کرتے ہیں روڈ پہ آئیں گے, مجلس کرے گا روڈ پہ آئے گا, شب داری کرے گا روڈ پہ آئے گا. بھائی ہماری قوم راتوں کی قوم اور روڈ کی قوم ہے, ہم ہیں ایسے. ٹھیک, ہمارا کیا بیہیویئر ہے, ہم مخالفت میں جینا جانتے ہیں, سختیوں کو سہنا جانتے ہیں, اپنے آپ کو لے کے چلنا جانتے ہیں, روڈ پہ آنے میں ہمیں کوئی مصیبت نہیں ہے, پبلک کے سامنے اظہار کرنے میں ہم سے آگے کوئی نہیں جائے گا, ہم پبلک کے سامنے اظہار کرنا جانتے ہیں. ان تمام خاصیتوں کے ساتھ اسی میں ہماری بقا رہی ہے, اسی میں ہماری بقا رہی ہے. ہم سب کو ایک بات غیر شعوری طور پر پتا ہے, اگر دب گئے تو مر گئے, بس یہ ہمیں غیر شعوری طور پر, ہمیں کسی نے سکھایا نہیں ہے, کہ ہم نے کہیں سے اس کلاس نہیں لی ہے اس بات کی, ہم اتنا تفصیل سے آپ کو میں تقریباً گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کسی نے نہیں بتایا ہوگا, ممبر پہ بیٹھ کے بھی نہیں بتایا ہوگا, یہ کلاس میں لینے والی باتیں نہیں ہیں, یہ نسلوں کی عادتیں ہیں جو منتقل ہوتی آئی ہیں, ہم نے اپنی قوم میں یہ سیکھا ہے. اچھا, دوسری کسی قوم کے اندر یہ اسپرٹ نہیں ہے, دوسری کسی قوم کے اندر یہ اسپرٹ نہیں ہے. کیوں یہ اسپرٹ نہیں ہے, یا تو وہ خود طاقتور ہوتے ہیں, ظالم ہوتے ہیں, تو ان کی قوم کو عادت ہوتی ہے کہ ظلم سہ لو. اچھا, ہماری قوم تو طاقت میں آتی نہیں ہے, ہم تو ہمیشہ بےچارے مخالفت میں بیٹھنا پڑتا ہے, ہم تو حزب اختلاف ہیں ہمیشہ کے, تو حزب اختلاف میں ہونے کی وجہ سے ہمیں اس بات پر کوئی یہ کہے کہ ہم اس کو طاقت سے دبا لیں گے, 1400 سال میں کوئی نہیں دبا سکا, ابھی بھی کوئی نہیں دبا سکے گا. ہماری قوم سے ایک بات میں سب کو کہنا چاہوں گا, کل بھی میں نے ایک جگہ پہ کہا تھا اور آج بھی کہوں گا, ہماری قوم سے دھمکی کی زبان میں کوئی بات نہ کرے, ہم دھمکی قبول نہیں کریں گے, ہم دھمکی نہیں لے سکتے. اگر دھمکی کے زمانے میں بات کرو گے گردن کٹائیں گے, سر نہیں جھکائیں گے. ہمارے لیے سب کو سمجھنا پڑے گا کہ ہماری قوم کے ساتھ دھمکی کے زمانے میں بات نہ کریں, ڈرا دھمکا کر ہم سے بات نہ کریں, برابر کی سطح پر آ کر ڈائیلاگ کریں, اگر ڈائیلاگ کرنا ہے برابر کی سطح پر آ کے بات چیت کریں, دھمکی کی زبان نہیں سنی جائے گی. اچھا, ان کیریکٹرسٹکس کے ساتھ اس قوم کے پاس ایک منفرد حربہ ہے جو دوسری قوموں کے پاس نہیں ہے, وہ کیا ہے, اسٹریٹ پاور, اور وہ بھی رات کی اسٹریٹ پاور, یہ کسی قوم کے پاس نہیں ہے. اگر کسی قوم کے پاس اسٹریٹ پاور ہے تو دن کی اسٹریٹ پاور ہے, رات کی اسٹریٹ پاور ہماری ہے. آپ پورے پاکستان کے 60 سال میں جا کے دیکھیے گا, کتنی قوموں نے راتیں باہر گزاری ہیں. ہمیں بھائی ہم کر سکتے ہیں, کہیں پر بھی کر لیں گے, ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. اسلام آباد کا معاملہ ہو اسلام آباد پہ بھی کر چکے ہیں, لاہور کا معاملہ ہو لاہور میں بھی کر چکے ہیں, کراچی میں تو خیر ہمیں بہت پریکٹس ہے, کراچی میں تو ہم سنبھالنا جانتے ہیں اس کو. اچھا یہ ایک منفرد ٹول ہے ہمارے پاس. اچھا ایک عقل مند سپاہی اپنے اسلحے کو خاص کر اگر کم ہو تو بہت دیکھ کے استعمال کرتا ہے. یہ اسٹریٹجی کا ایک ایشو ہے. بعض اسلحے ایسے ہوتے ہیں جن کو بے دھڑک کثرت سے استعمال کیا جا سکتا ہے اور ویلیو کم نہیں ہوتی. بعض اسلحے ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ تر استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتے, ان کے اندر ایک اور پاور ہوتی ہے جس کو ہم ڈیٹرنس کہتے ہیں, روکنے کی طاقت. یہ بہت بہت بڑا فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں اس کو سادہ زبانوں میں لے کر آنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مثلا کے طور پر آپ کے پاس دنیا بھر کے اندر کچھ کنونشنل ویپنز ہوتے ہیں, مثلا راکٹ ہے, بندوق ہے, فائر آرم ہے, آپ کے پاس کنونشنل ویپنز ہوتے ہیں, اور کچھ ہوتے ہیں ایٹامک ویپنز ہوتے ہیں, ایٹمی اسلحہ ہوتا ہے. اچھا باقی اسلحے کو آپ بار بار یوز کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. ایٹامک ویپن کیسا ہے؟ نہیں, یہ بار بار یوز ہونے کا نہیں ہوتا, بلکہ گزشتہ 50 سال کے اندر استعمال ہی نہیں ہوا ہے, استعمال ہی نہیں ہوا ہے. آخری دفعہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر استعمال ہوا ہے, اس وقت کو 50 سال کیا 60 سال ہونے والے ہیں. پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ ہوتا ہے ڈیٹرنس, سامنے والے کو بتانا کہ میرے پاس اسلحہ ہے. ٹھیک ہے, اگر گڑبڑ کی یہ اسلحہ رکھا ہوا ہے, استعمال کرنے کا نہیں ہوتا. اگر استعمال کرنا پڑے تو استعمال کرنا ہے نہیں کرنا ہے, کرنا ہے لیکن بہت سوچ سمجھ کے. جو منفرد اسلحے ہوتے ہیں یونیک ویپنز ہر روز استعمال کرنے کے نہیں ہوتے. اب ایز پر اسٹریٹجی ہماری قوم کے پاس ایک یونیک ویپن ہے, وہ کیا ہے؟ رات کی اسٹریٹ پاور. ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, دوسری قومیں اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتی. استعمال ہونے کے لیے زیادہ تر یہ ڈیٹرنس کی طاقت ہے, یہ ڈیٹرنس کی طاقت ہے. ہر رات استعمال کرو گے اس کی طاقت کم ہو جائے گی, اس کو ہمیں سوچ کے رکھنا پڑے گا. دھرنے کی طاقت ہر رات استعمال کرنے کی نہیں ہے, دھرنے کی طاقت فریکوینٹلی استعمال کرنے کی بھی نہیں ہے. دھرنے کی طاقت بہت سوچ سمجھ کے کیلکولیٹڈ ایفرٹس کے ساتھ استعمال کرنے کی ہے. کیلکولیٹڈ ایفرٹس کسے کہتے ہیں؟ میں معذرت چاہتا ہوں, آج کی مجلس میں اس قسم کی باتیں کرنی پڑ رہی ہیں, لیکن یہ ایشوز ہیں جو ہمارے قوم کے ایشوز ہیں, ہمیں اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. کیلکولیٹڈ ایفرٹس کسے کہتے ہیں؟ بالکل کلیئر اسٹریٹجی بنی ہوئی ہو جس میں یہ لکھا ہو یہ ویپن کب استعمال ہوگا, کتنا استعمال ہوگا, کس آبجیکٹو کے تحت استعمال ہوگا. جب آبجیکٹو اچیو ہوگا تو اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے, آبجیکٹو اچیو نہیں ہوا تو نیکسٹ لیول میں کیا کرنا ہے. یہ سب چیزیں بہت کیلکولیٹڈ ہونی چاہیے. یعنی جس دن ہم نے دھرنے کا طے کیا ہو اس سے پہلے, اس کے بعد, دھرنے سے پہلے, دھرنے کے بعد, دھرنے کے دوران ساری اسٹریٹجیز بنی ہوئی ہوں پیپر کے اوپر کہ بھائی دھرنے سے پہلے یہ اسٹیپس لے کر دھرنا شروع ہوگا, دھرنے کے دوران یہ ہوگا, دھرنے کے بعد یہ کرنا ہوگا. اگر یہ نہیں کیا دھرنے کا اسلحہ کم طاقت ہو جائے گا, اس کی طاقت کم ہو جائے گی. اچھا ہم لوگوں کو یہ بات پتہ چلے یا نہ چلے ہمارے دشمنوں کو بہت اچھی طرح پتہ ہے, ان کو اس بات کا بہت اچھی طرح علم ہے کہ بھائی یہ دھرنا ہر روز دینے کا نہیں ہے. یہ قوم ایک دفعہ اچانک دھرنے دے کر میدان میں آئی تھی 20 سال کے بعد, پھر 1 سال کے بعد پھر میدان میں آ گئی ہے کہہ کر. اب ان کے سامنے دو بہت بڑے ایشوز ہیں. نمبر ایک, اس قوم کے دھرنے کی طاقت کو کھینچنا کیسے ہے. ان کے پاس بہت بڑا ایک ایشو ہے, وہ ہم سے دھرنے کی طاقت لینا چاہتے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو, جب دھرنے کی طاقت نکل جائے گی تو ہم ان کے سامنے کمزور پڑیں اور ان کے سامنے جھکیں. ان کی اسٹریٹجی یہ ہے. صحیح ہے, وہ ہم سے کیا کریں گے؟ وہ ہم سے دھرنے کی طاقت لینا چاہتے ہیں. کیوں؟ ہم اس کے ایکسپرٹ ہیں, ان کو پتہ ہے ان کا سب سے بڑا اسلحہ یہی ہے. بھائی اگر دو فوجیں لڑ رہی ہیں, اس فوج کو پتہ ہے سامنے والے کے پاس سب سے بڑا اسلحہ کیا ہے, تو پہلی خواہش اس کی کیا ہوگی؟ اس کے کمانڈوز جائیں, اس کے گیریسن کے اندر جائیں اور جو سب سے بڑا اسلحہ ہے اس کو ڈسیبل کر دیں. ہماری جو بھی مخالفت میں ہے اس وقت, اس کی اس وقت خواہش یہ ہے دھرنے کی طاقت ختم ہو جائے. کیوں؟ اس کو شکست نہیں دے پا رہے. یہ میں آپ کو خدمت میں عرض کرتا چلوں، دو تین تجربوں سے جو کراچی میں ہوئے ہیں 84 کے اندر، پچھلے سال، اس سال، تینوں سے ان کو ایک بات سمجھ میں آئی ہے، اس قوم کی دھرنے کی طاقت بہت مؤثر طاقت ہے، اس کو شکست نہیں دے پائیں یہ لوگ. انہوں نے تھوڑی بہت حرکتیں کی ادھر ادھر تینوں موقعوں کے اوپر، لیکن ہماری اس طاقت کو روک نہیں سکیں گے. انہوں نے بلیک آؤٹ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا. ہماری قوم الحمدللہ شعور کے ساتھ میدان میں آئی، سختیاں بھی جھیلی. تینوں دفعہ سردیوں میں آئی ہے، یہ پتہ نہیں کیا مارکہ ہوا ہے، تینوں دفعہ سردیوں میں آئی ہے اور زبردست قسم کا ساتھ دیا قوم. اچھا، اب انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے ہم سے یہ طاقت لینی ہے. دھرنے کے دوران یہ بے بس ہے. معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جو بھی گورنمنٹ آفیسر ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک ایشو ہوتا ہے، پبلک روڈ پر ہو وہ آپ کے سامنے بھیگی بلی بنے گا. جب تک پبلک روڈ پر ہے اس کے بعد یہ شیر کی کھال میں بیٹھے گا. یہ گورنمنٹ آفیسر کی ایک مصیبت ہے، یہ شیر کی کھال میں ہوتا ہے، آپ روڈ پر آ گئے، اب یہ بھیگی بلی ہوتا ہے، آپ روڈ سے گئے، یہ پھر شیر کی کھال اوڑھ لے گا. یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ یہی کرتا ہے. گورنمنٹ آفیسر کی مینٹیلٹی ایسی ہوتی ہے، اس کی جان پہ بنی بھی ہوتی ہے جب تک پبلک روڈ پر ہوتی ہے. پبلک روڈ سے نکل جائے پھر وہ کہتا ہے معاملہ ختم ہو گیا، میری جان چھٹ گئی. صحیح. اچھا، اب ہمیں یہ پتا ہے، یہ ہماری یہ طاقت ہم سے چھیننا چاہتے ہیں. دھرنے کے دوران یہ بے بس ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے ہمارے خلاف. دھرنے کے دوران کوئی شہید نہیں ہوا، اگلی صبح سے لوگ شہید ہونا شروع ہوئے. دھرنے کے دوران کیوں نہیں شہید کیا؟ جو اگلے دن صبح مار سکتا تھا وہ پچھلے دن نہیں مار سکتا تھا کیا؟ مار سکتا تھا، کوئی مشکل نہیں ہے. نہیں مارا اس نے، کیوں؟ اس کو پتا ہے دھرنے کے دوران کوئی رسک نہیں لے سکتا ہے، دھرنے کے دوران معاملہ خراب ہو جائے گا. پبلک اسٹریٹ کے اوپر ہے، اس کی طاقت ہے، پھر یہ چیمپئن ہے. باہر چلی جائے پھر معاملہ نپٹا لے گا. یہ ہمیشہ کا ایک ایشو ہے سب کے ساتھ. اچھا، اب یہ ہمارے دھرنے کی طاقت ہم سے لینا چاہتے ہیں. انہوں نے دو بنیادی نکات کے اوپر کام کیا ہے. میں جتنے ایس ایم ایس آتے ہیں میرے پاس سب کو نوٹ کرتا ہوں، خاص کر اگر کوئی کریٹیکل ٹائم ہو تو سارے پڑھتا ہوں، کبھی ریپلائی نہیں کرتا. جن کو مجھے نہیں کرنا ان کو کبھی نہیں کروں گا، لیکن پڑھتا سارے ہوں جب کریٹیکل ٹائم ہوتا ہے، ورنہ معمولاً نہیں پڑھتا. میں اتنا نہیں کر پاؤں گا، 150 ایس ایم ایس آ رہے ہوتے ہیں روزانہ، 200 تو اسے کہاں کوئی پڑھ سکتا ہے. لیکن ان ٹائمس کے اوپر پڑھنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے بھائی ٹینڈنسی کیا ہے اس وقت. انہوں نے دو پیرامیٹرس کے اوپر ہمارے اوپر محنت کی ہے، دو پیرامیٹرس کے اوپر یہ سازش کر رہے ہیں اس وقت گزشتہ مثلاً 36 گھنٹے سے. ایک پیرامیٹر یہ ہے کہ بھائی ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، دھرنا بے اثر ہے. پہلا پیرامیٹر جس کے اوپر یہ محنت کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دھرنا بے اثر ہے، پہلا مقام. دوسری بات، لیڈر قابل اعتماد نہیں ہے. ان دو پیرامیٹرز کے اوپر ساری سازش چل رہی ہے اس وقت. گزشتہ 36 گھنٹے کے اندر یہ ساری محنت ان دو پیرامیٹرز پہ کر رہے ہیں، نمبر ایک دھرنا بے اثر ہے، نمبر دو لیڈر قابل اعتماد نہیں ہے. اچھا، فرض کرو میں ازیوم کر لیتا ہوں کہ جو بھیجنے والا ہے وہ مخلص ہے، میں یوں فرض کر لیتا ہوں کہ بھیجنے والا مخلص ہے اور وہ کہہ رہا ہے دھرنا بے اثر ہے، تو میں اس سے کہتا ہوں پھر ایسا کرو اس کی ریپلیسمنٹ میں دوسری ترکیب مجھے بتا دو. کسی ایک ایس ایم ایس میں آئے کہ یہ نہ کرو کیا کرو؟ کوئی ایک ملا آپ کو کہ جو یہ کہے یہ نہ کرو یہ کرو؟ یہ نہیں بتائے گا، کہے گا یہ نہ کرو. کیوں؟ اس کی جان جا رہی ہے، اس کی جان جا رہی ہے دھرنے سے. یہ صرف ایک میسج دے رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ نہ کرو یہ بے اثر ہے. تو عقل مند یہ بھی تو بتاؤ کہ پھر کرے کیا پھر یہ قوم؟ اچھا، وہ بول نہیں سکتا کہ کیا کرے، کیا کرے؟ میرے سامنے سر جھکاؤ، یہ نہیں بول سکتا ہے. یہ بول سکے گا تو ہم پہچان لیں گے کہ تو ہمارا دشمن ہے اس کا مطلب ہے، یہ تو نہیں بول سکتا. ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے دھرنا بے اثر ہے. اچھا، دھرنا بے اثر ہے ایک پیغام، دوسرا پیغام یہ لیڈر قابل اعتماد نہیں ہے. اچھا، تو پھر بتاؤ، تم بتاؤ وہ کون سی لیڈر ہیں جو قابل اعتماد ہیں؟ بولو، اگر کوئی اور لیڈر ہیں جو قابل اعتماد ہیں تو بھائی یہ تو دھرنا پرسوں ہوا ہے، اس سے پہلے ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ مشکل حل کرو نا ہماری. بھائی ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے بوڑھے شہید ہو رہے ہیں، تم یہ کہہ رہے ہو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ پبلک نہیں ہونی چاہیے، اور ریپلیسمنٹ بھی تو دو پھر کوئی. آیا گالیاں دینے سے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں؟ دھرنا بے اثر ہے، دھرنا بے اثر ہے تو بھائی کوئی دوسری ترکیب بتاؤ کہ وہ باثر ہو پھر وہ میں کروں، نمبر ایک. نمبر دو، یہ بکاؤ ہیں، یہ بکاؤ ہیں تو بتاؤ وہ جو بکاؤ نہیں تھے وہ کون کون سے تھے، اب تک انہوں نے کیا کیا تھا قوم کے لیے، کیوں خاموش بیٹھے ہوئے تھے سب کے سب؟ اگر یہ غلط ہے تو بھائی کوئی دوسرا بھی تو دو، آلٹرنیٹ نہیں دے رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ مت کرو، تو یہ مت کرو کے بعد اگلا کیا ہے؟ اگلا یہ کہ تم گھروں میں بیٹھ جاؤ، گھروں میں بیٹھ جاؤ پھر کیا ہوگا؟ میں ماروں گا اور تم لوگ مرتے رہنا، پھر میرے سامنے آ کے میرے جوتے چاٹنا کہ ہمیں بچاؤ، یہ تم اپنی قبروں میں لے کے جاؤ گے، ہم یہ کبھی نہیں کریں گے، تمہارے سامنے جھکائیں. یہ قوم سر نہیں جھکائے گی، اس قوم کو سر اٹھانا آتا ہے، کٹوانا بھی آتا ہے لیکن جھکانا نہیں آتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں، میرے جیسا آدمی شاید کوئی سر جھکا لے، قوم سر نہیں جھکاتی ہے، قوم طاقتور ہے. اور اگر آپ نے اب تک دیکھ لیا ہے کہ میں انالیسس کرنا جانتا ہوں، تھوڑا بہت میری کام کے اندر ہے یہ، میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں، ہماری قوم بزدل نہیں ہے، ہماری قوم بہادر، ہماری قوم شجاع قوم ہے، ہماری قوم باعزت قوم ہے، یہ باغیرت قوم ہے. اس کے خلاف جو گفتگو کرتا ہے، میں پاکستان سے باہر اگر کوئی پاکستانی قوم کے خلاف ایک جملہ بولتا ہے میں اس کے پیچھے پڑ جاتا ہوں کہ تم میری قوم کے بارے میں ایک لفظ مت کہنا، یہ باغیرت قوم ہے، یہ باہمت قوم. تو ان کی اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دو پیرامیٹرز پہ کام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی دھرنا بھی ایسا ہے، نمبر ایک لیڈر قابل اعتماد نہیں ہے، اور آلٹرنیٹ کوئی نہیں دے گا، آلٹرنیٹ نہیں دے گا، اس کے بعد کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں قوم اسلحے سے محروم ہو جائے، رہنما سے محروم ہو جائے، یہ بیچاری بے سرپرستی کے عالم میں، یتیمی کے عالم میں ان کے پاس جائے جن کے ناقابل اعتماد ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کا مقابلہ کریں. سب سے امپورٹنٹ ایک جملہ ہے جو ہم سب کو اچھی طرح پتا ہے، پاکستان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، ہم لوگ کچھ چیزیں میدان میں جیتتے ہیں، میز پہ ہارتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک ایشو ہے، ہم کچھ چیزیں میدان میں جیتتے ہیں، میز کے اوپر ہار جاتے ہیں. اگر مجھ سے کوئی پوچھے اس سے بہتر رزلٹ نکل سکتے تھے یا نہیں نکل سکتے تھے، میں کہوں گا ہاں قبول کرتا ہوں، اس سے بہتر رزلٹ نکل سکتے تھے، اس سے بہتر رزلٹ نکل سکتے تھے. دوسری بات، جنہوں نے یہ کیا انہوں نے سازش کی؟ میں کہوں گا ہرگز جنہوں نے یہ کیا انہوں نے سازش نہیں کی، انہوں نے اپنے خلوص کے ساتھ کام کیا. وہ کہے گا کم ایفیشنسی ہے ان کی، ہاں ان کی ایفیشنسی کم ہے. کیوں ایفیشنسی کم ہے؟ ان کا لرننگ پروسیجر ہے، یہ لوگ نیگوشیشنس کے ماہر نہیں ہیں، سیاسی مذاکرات کے ماہر نہیں ہیں، ان لوگوں کا لرننگ پروسیجر ہے، یہ ابھی سیکھنے کے مرحلے کے اندر ہے. ہمارے سامنے دو راستے ہیں، یا تو ہم ان کے سیکھنے کے مرحلے کو روک دیں، جو ہمارے لوگ سامنے آئے ہیں ماشاءاللہ مخلص لوگ ہیں، ہم کیا کہیں؟ ہم کہیں تم نے ایفیشنسی کم دکھائی ہے، ہم تم کو ریپلیس کرتے ہیں، چلو ریپلیس کرو، بعد میں دوسری مخلص ٹیم لاؤ، پھر دوسری مخلص ٹیم لے کر آؤ جو اپنی جان ہتھیلی بھی رکھنا جانتی ہو. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن فی الحال جن لوگوں نے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے کام کیا ہے وہ اپریشیٹڈ ہے. اگر کہتے ہو یہ لرننگ پروسیجر قبول نہیں ہے، ہمیں ان سے بڑے ایکسپرٹ چاہیے، ان کو مت ہٹاؤ، ان ایکسپرٹ کو بھی ان کے ساتھ لگا لو، ان کے ساتھ لگاؤ، تاکہ کیا فائدہ ہوگا؟ ان کی ایکسپرٹیز سے یہ فائدہ اٹھائیں اور یہ خود سیکھنے کے عمل سے گزر کر اس مہارت پہ پہنچ جائیں کہ جب نیگوشیشنز کے لیے جائیں، مذاکرات کے لیے جائیں، تو ان کو پتا ہو کہ ہمیں کام کو کس طریقے سے کرنا ہے. میں مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کوئی قوم ایک شب میں نہیں سیکھے گی، یہ بھی انسان ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ فرشتے آسمان سے اترے ہیں کہ یہ ایک شب میں سارے سیاسی مذاکرات کے فن اور ہنر یہ سب کچھ سیکھ جائیں گے؟ کہاں سے سیکھیں گے؟ کس مکتب میں سکھایا ہے؟ آہستہ آہستہ سیکھ رہے ہیں، اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں. سب سے بڑی بات جو سمجھ میں آتی ہے، ٹیم مخلص ہے، دیٹس آل. اگر یہ ٹیم مخلص ہے، خدا نے متعال اس کے کام کو برکت دے گا، اس کو برکت دے گا. انہوں نے الحمدللہ اپنی سنسیئر ایفرٹ کی ہیں. آپ کو میں پھر دو باتیں کہوں گا، اب میرا بہت وقت ہو گیا، اب یہاں پہ آگے جانا تھا، اس دو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. نمبر ایک، اگر کوئی کہہ رہا ہے دھرنا بے اثر ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ شاید سازش کے تحت اور شاید لا علمی میں آپ سے آپ کا اسلحہ چھیننا چاہ رہا ہے، آپ سے آپ کا اسلحہ چھیننا چاہ رہا ہے. میں مطمئن ہوں کہ میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اگر کل کسی نے شیعہ قوم کے مخلص بندے نے قوم کے ناطے پرامن دھرنے کی کال دی، میں خادم پھر جاؤں گا دوبارہ، قطعاً جاؤں گا، اور اگر کوئی کہہ رہا ہے دھرنا بے اثر ہے, میں کہوں گا بھائی اگر یہ بے اثر ہے میں اس بے اثر میں شرکت کروں گا, ہر صورت میں کروں گا, یہ میری قومی ڈیوٹی ہے, اس کام کو انجام دوں گا. اور آپ کو بھی طالب علم ہونے کے ناطے مشورہ دوں گا, اگر آپ سے کوئی کہہ رہا ہے دھرنا بے اثر ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں با اثر ہے, اس کے بہت سارے نتائج ہیں, بہت زیادہ نتائج ہیں. ابھی ٹائم ختم ہو گیا ہے, خدا نے موقع دیا تو کل میں آپ کی خدمت میں کچھ نتائج کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, لیکن اس وقت کم از کم یہ پیغام دینے کی کوشش کریں گے. ہرگز نہیں سوچے گا کہ اگلی دفعہ کسی نے کال دی تو نہیں آئیں گے, نہیں خطا نہ آئیں گے, میں مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں میں کنوینسڈ ہوں کہ میں آؤں گا, ہر صورت میں آؤں گا. ہمارا منفرد اسلحہ ہے, ہم اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے. ہمارا لرننگ پروسیجر ہے, ہماری ٹیم کا لرننگ پروسیجر ہے, یہ ٹیم سیکھنے کی طرف جا رہی ہے, یہ اپنے تجربوں سے سیکھ رہی ہے, اس کو سیکھنے دیں, یہ آہستہ آہستہ سیکھ رہے ہیں. چونکہ مخلص ہیں, خدا پرخلوص انسان کو ہدایت دیتا ہے, پرخلوص انسان کو ہدایت دیتا ہے, یہ مخلص ہیں, یہ لوگ اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں, ان کو سیکھنے دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کے پاس ایکسپرٹیز ہیں, اس سے کہیں اپنی ایکسپرٹیز سے ان کو فائدہ پہنچائے, ان کو سیکھنے میں مدد دے کسی طریقے سے تاکہ یہ اپنے کام کو انجام دے سکیں. البتہ خدا نہ کرے یہ توہین نہ سمجھی جائے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سیکھنے کے مرحلے سے گزر رہے ہیں تو کہہ کے میں ان کی اہانت کرنا چاہ رہا ہوں, نعوذ باللہ تعالی. نہیں, مخلص انسان ہیرا ہوتا ہے, مخلص انسان کی قدر ہونی چاہیے, مخلص انسان ہیرا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے میرے بہت بڑے ایک استاد, اللہ ان کو حفظ فرمائے, حیات طیبہ میں, اور بہت خوبصورت زندگی, پاکیزہ زندگی, عالمانہ زندگی گزارنے والوں میں سے. میں نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ فلاں آدمی ہیں, اس نے غلطیاں کی ہیں, سوشل افیئرس کے اندر غلطیاں کی ہیں. تو انہوں نے مجھے یاد ہے صرف ایک جملہ پوچھا, فرمایا کہ تم یہ بتاؤ مخلص ہے؟ میں نے کہا ہاں مخلص ہے. کہنے لگے بس بے فکر رہو, مخلص کی غلطیوں کو بھی خدا سنبھال لیتا ہے, مخلص کی غلطیوں کو بھی خدا سنبھال لیتا ہے. کہنے لگا تم اس, انہوں نے فرمایا تم اس کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی زندگی میں ایک دستور رکھنا, مخلص کی قدر کرنا, مخلص کرنا, میں اس پہ چلوں گا. آدمی مخلص ہے, اور دوسری بات یہ کہ پرامن کام کرے, املاک کو نقصان نہ پہنچائے, پبلک جو بے گناہ ہے اس کی پراپرٹی مقدس ہے, اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. ایک انسان اگر بے گناہ ہے اور کوئی اس کو تھپڑ بھی مارے, یہ ظلم ہے, اس کو نہیں مارنا چاہیے. بے گناہ کا کام خراب نہیں کرنا چاہیے, چونکہ اگر ہم نے بھی ظلم کیا تو پھر ہم ظالمین کی فہرست میں کھڑے ہیں, ہمیں ظلم نہیں کرنا چاہیے, قطعاً ظلم نہیں کرنا چاہیے. ہم مظلوم ہیں اور اس مظلومیت کے ساتھ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلنا چاہیے. بس عزیزان محترم, سمرائز کرتا ہوں, اس کو مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی بات, اگر کوئی کہے دھرنا اب نہیں ہونا چاہیے, میں کہوں گا نہیں, یہ ہمارا اسلحہ ہے, ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے, اس کی بہتر یوٹیلائزیشن پہ جائیں گے, اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں گے, لیکن یہ ہمارا اسلحہ ہے, اس کو ہم سے چھیننے کی کوئی کوشش نہیں کرے. دوسری بات کو یہ کہے کہ ان پر الزامات لگائے, اور سب سے بڑا ان کا ہدف کیا ہے, قوم کو ڈی مورلائز کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ ان دھرنوں کے نتیجے میں قوم کا مورائل ایک دم سے ہائی ہوتا ہے, قوم کو اعتماد حاصل ہوتا ہے, قوم اپنے اندر اسٹرینتھ فیل کرتی ہے کہ ہمارے پاس بھی کچھ طاقت ہے. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ لوگ 36 گھنٹے کے اندر تقریباً انہوں نے ہم کوشش یہ کی ہے کہ قوم کے مورائل کو جو ہائی ہوا تھا اس اسپرٹ کو کم کرنے کی کوشش کریں, اس کو دبانے کی کوشش کریں. آپ کو جو مجھے کرنا پڑے گا وہ یہ کہ ان کو سمجھائیں, اپنی قوم کی طرف محنت کریں. اگر وہ ایس ایم ایس کے ذریعے سے الٹے سیدھے ایس ایم ایس بھیج رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں اس کے اوپر, ہم بھی محنت کریں گے اور ہم بھی اپنے قوم کے مورائل کو ہائی کریں گے. اور مطمئن ہو کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, مجھے کوئی اتنا سبھی شبہ نہیں ہے کہ یہ دھرنا کامیاب دھرنا ہے, مجھے کوئی شبہ نہیں ہے اس کے اندر. ایک تو اس کی وجہ سے کہ اس نے مورائل کو ہمارے ہائی کیا, بہت بڑا کام یہ ہمارے اتحاد کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے. قوم متحد ہوتی ہے, میں نے وہاں پر بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ بہت لمبی مدت تک ہمیں متحد نہیں چھوڑیں گے, یہ فوراً دھرنے کو ختم کروائیں گے. کیوں بھائی, یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کل تک جو پارٹیز علیحدہ علیحدہ چل رہی تھیں آج ایک پلیٹ فارم پہ کھڑی ہو گئی ہیں, وہ جو دوسرے کو برا کہہ رہا تھا آج وہ اسی کے پلیٹ فارم پہ آ کر مثال کے طور پر جمع ہو گیا ہے, سب مل کر عزاداری کرنا ہے, یہ کہاں اس بات کو قبول کریں گے. انہوں نے ہمارا بائیکاٹ کیا ہوا ہے میڈیا کے اندر, الحمدللہ دسیوں ہزار لوگوں کے سامنے حقائق آشکار ہو گئے, ان کی بدنیتیں لوگوں کے سامنے کھل گئیں, لوگوں کو شعور ملنا شروع ہو گیا. یہ ہم کہاں سے کر سکتے تھے, ہم کبھی نہیں کر سکتے تھے اگر یہ دھرنے جیسی طاقت ہمارے پاس نہ ہوتی. تو میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں, دھرنا ہماری کامیابی ہے, ہم اس دھرنے کو، اس اسلحے کو استعمال کریں گے، اس کو باشعور طریقے سے استعمال کریں گے، اس کو پروڈکٹیو استعمال کریں گے، لیکن اس کو چھیننے کی کوئی کوشش نہ کریں. اپنے تمام دوستوں کی طرف، اپنے بھائیوں کی طرف جتنے بھی ہیں، اور خاص کر ہماری، واقعاً دل سے کہنا پڑتا ہے، جاں نثار بہنیں واقعاً مرد کے لیے آسان ہے باہر کھڑا رہے، لیکن ایک عورت ہونے کے ناطے بچوں کو لے کر باہر کھڑی رہے. الحمدللہ رب العالمین. اگر کسی کو اس قوم کی فتح دیکھنی ہے تو یہ دیکھیں عورتیں کتنی ہیں میدان کے اندر. ہماری قوم مضبوط قوم ہے، ہماری قوم مضبوط قوم ہے. کیوں؟ قطعاً ہم سب کے سامنے تھا، اگر خواتین مردوں سے زیادہ نہیں تھیں، بہرحال کم ہرگز نہیں تھیں، کم ہرگز نہیں تھیں، اور یہ بہت طاقت کی بات ہے. اگر 1/4 بھی ہوتی مردوں کے مقابلے میں، تب بھی طاقت کی بات تھی، لیکن تعداد بہت زیادہ تھی، تعداد بہت زیادہ تھی. بچوں کے ساتھ تھیں، کمیٹڈ تھیں خواتین. اس کا مطلب یہ اس قوم کا مستقبل اچھا مستقبل ہے. اور مجھے یاد ہے کسی نے ایک دفعہ جب بہت زیادہ یہاں پر قتل و غارت گری ہو رہی تھی اور بہت زیادہ لوگ شہید ہو رہے تھے، تو میں خواتین کے ایک سیشن میں کہیں پر گیا تھا، اور وہاں کسی بہن نے سوال لکھ کر بھیجا تھا کہ اگر اسی طرح ہمارے مرد شہید ہوتے رہے تو ہمارا کیا ہوگا. تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ اگر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے مرد شہید ہوتے رہے، چونکہ ہم نے عورتوں کو سکھا دیا ہے کہ یا حسین کیسے کہتے ہیں، اور اگر عورتیں یا حسین کہنا جانتی ہیں، اس کا مطلب ہے ہماری اگلی نسل یا حسین کہنا جانتی ہے. ہم نہیں مٹیں گے، میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم طاقت سے رہیں گے. اور میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، مطمئن ہو کر ہم عزت سے رہیں گے، ہم عزت سے رہیں گے. ہاں شہادتیں ہوں گی، شہادتیں ہوں گی. یہ جو ہمارا دشمن ہے، یہ اپنے کام کو ختم نہیں کرے گا، یہ ہمیں شہید کرے گا، یہ ہمیں شہید کرے گا. لیکن میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نے وہی طاقت اپنے ذہن کے اندر رکھی جو آپ نے دھرنے کی جیسی شب دکھائی تھی، آپ باعزت رہیں گے، اللہ کے سامنے عزت پائیں گے، رسول کے سامنے عزت پائیں گے، اہل بیت کے سامنے عزت پائیں گے، آپ کی عزت کم نہیں ہوگی. آپ اپنی عزت کو محفوظ رکھیں. آپ کی اور میری جان بہت حقیر ہے سید الشہداء کے پیغام کے مقابلے، ہماری جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا، کسی کے مرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اگر ہم سید الشہداء کے نام پہ مر رہے ہیں، ہماری قوم کوئی نقصان نہیں ہوگا. سید الشہداء نے کربلا میں ہمیں ایک اسپرٹ دی ہے. ہمارے پاس جملہ موجود ہے معصومین کا، انا لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن یبرد ابدا. فرمایا قتل حسین سے، شہادت سید الشہداء سے مومنوں کے دلوں میں ایسی آگ اٹھی ہے جو کبھی بجھے گی نہیں، یہ آگ ہمیشہ باقی رہے گی. اور ہمارے لیے بس اتنا کافی ہے، ہم نے سید الشہداء کے نام پہ جان دینی ہے، ہم فخر کریں گے. صرف ایک بات کہوں گا، ایک جملہ کہوں گا، بس سید الشہداء کے لاشے کو دیکھتے رہنا. ہم مقروض ہیں اس لاشے، ہم مقروض ہیں اس لاشے. اگر کوئی ہم سے پوچھنا چاہتا ہے تم لوگ کیوں یا حسین کہتے ہو، کربلا میں کچھ نہ ہوتا، ایک منظر ہوتا، ہم مخروض ہو جاتے. کون سا منظر ہے؟ بس یہی مصائب کے دو جملے عرض کروں گا. کون سا منظر ہے؟ وہ منظر ہے جب سب کے لاشیں اٹھا کر لے گئے تھے، امام کا تنہا لاشا رہ گیا تھا. وہ امام زندگی میں مظلوم اور تنہا، اس کا لاشا آخری لاشا، اور وہ مظلوم کتنا مظلوم وقت تھا جب بی بی زینب نے حسرت سے کہا، ارے سب کا کوئی وارث ہے، کوئی میرے بھائی کا وارث نہیں ہے. میں کہوں گا بی بی آپ کے باپ بھائی کے خادم موجود ہیں، پرچم حسین بلند کریں گے، گردنوں کے کٹنوں کے ساتھ پرچم حسین بلند کریں گے، لاشوں کو اٹھانے کے ساتھ ندا یہی ندا رہے گی. سيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون. پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا پرچم حسین اٹھانے کی طاقت نصیب فرما، پرچم حسین کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کی طاقت نصیب فرما. اے پاک پروردگار، جو اسدار نے سید الشہداء کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، انہیں جلد از جلد واسل جہنم فرما، انہیں دنیا اور آخرت میں ذلت و خواری نصیب فرما. اے پاک پروردگار، پرچم اہل بیت کو فخر و سربلندی نصیب فرما، ہمارے شہداء کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما. پاک پروردگار، دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں، یہ تمام مصیبتیں آسان ہیں تیری حجت کے ظہور کی یاد میں. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين. درود بجاه محمد وآل محمد.